الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى وما بينهما وما تحت الثرى له الحمد في الآخرة والأولى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وحبيبه المرتضى وعلى الطاهرين عن كل ذنب وخطأ ولعنة الله على أعدائهم الأشقياء. مسائل الفقه میں وضو کے مسائل بیان ہو رہے تھے، لیکن جیسا کہ یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ آج اس سال کی آخری گفتگو ہے، کیونکہ تابوت کمیٹی کے اس درس کا سال نہ انگریزی سال کا حساب رکھتا ہے نہ اسلامی سال کا، شوال سے رمضان تک ہمارا سال ہوتا ہے، تو اس آخری گفتگو کی وجہ سے کسی ایسے موضوع پر گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے کہ جو ایک تقریر میں مکمل نہ ہو پائے، کیونکہ آج کے بعد ہماری گفتگو غالباً 3 یا 4 جون کو ہوگی، 1.5 سے 2 مہینے کا وقفہ. مسائل وضو میں 2 اہم ترین مسئلے سامنے آتے ہیں، ایک ہے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، مگر خود یہ تقریر کم سے کم 3 ہفتے جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وضو کے طریقے کے دوران کن شرائط کا خیال رکھنا لازم ہے، یہ بھی کم سے کم 3 تقاریر کا عنوان ہے. تو ان دونوں موضوعات پر گفتگو کی تو قطعاً گنجائش نہیں ہے، نہ طریقہ وضو بیان ہو سکتا ہے نہ شرائط وضو. اب صرف ایک ہی مسئلہ باقی بچتا ہے کہ جو آج کی گفتگو میں مکمل کیا جا سکتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے مستحبات اور مکروہات کا. پچھلی تقریر میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مستحبات کے مستحب اور مکروہات کی اہمیت کو نظر انداز اس لیے بھی نہ کیا جائے کہ مومن کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ پہلی ڈیفینس لائن ہوتی ہے، اور اس لیے بھی اس کو نظر انداز نہ کیا جائے کہ بعض مستحبات اور مکروہات کے بارے میں معاشرے میں غلط فہمی ہے کہ یہ واجبات کی منزل پر پہنچے ہوئے ہیں. یہ ایک طرف غلط فہمی دور ہو جائے کہ نہیں، یہ چیزیں واجب نہیں ہیں، مستحب ہیں، یعنی ان کو حالت اختیار میں بھی چھوڑا جا سکتا ہے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے، یا یہ کہا جائے کہ فقط سستی میں یا کاہلی میں بھی ان چیزوں کو ترک کیا جا سکتا ہے، گناہ نہیں ہوگا جب تک کہ انسان ان کی توہین نہ کرے، یہ نہ کہے کہ نہیں اس چیزوں کو یہ اہمیت ہی نہیں ہے، یہ معاذ اللہ بیکار چیز ہے یا فضول چیز ہے. اس لیے مستحبات و مکروہات کا بیان شروع ہو رہا ہے. البتہ گزشتہ ہفتے سے ربط ملانے کی خاطر 1-2 مسائل کی تکرار ہوگی. عنوان ہمارا یہ چل رہا تھا کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. 7 ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے وضو کا ٹوٹنا یقینی ہے، وہ پیشاب اور پیخانہ اور غیا اور عقل کا زائل ہو جانا اور عورت کے استحاضے کا مسئلہ اور غسل واجب ہونے والی چیزوں کا مسئلہ، اور 14 چیزیں اسلام میں ایسی ہیں کہ جن کے بعد وضو ٹوٹا تو نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے وضو کو ٹوٹا سمجھ کے ایک اور وضو کر لے. تو 14 چیزوں کا بیان پچھلی دفعہ ہو گیا تھا، لیکن بعد میں یہ اندازہ ہوا کہ 13 چیزیں بتائی گئیں، 1 چیز رہ گئی، وہ آج آ جائیں. 14ویں چیز کے جس کے بعد وضو ہمارے علماء کی اکثریت کے نزدیک ٹوٹتا نہیں ہے، اور غلط نہیں، مگر پھر بھی اگر دہرا لیں وضو کو تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی پیخانے کی حاجت سے فارغ ہونے کے بعد مقام پیخانہ کو پاک کیے بغیر وضو کر لیتا ہے، بھولے سے یا جان بوجھ کر، البتہ یہ مسئلہ بھول میں زیادہ پیش آتا ہے کہ بغیر مقام پیخانہ کو پاک کیے ہوئے اس نے بھولے سے وضو کر لیا. اب یہ مسئلہ ہمارے یہاں پہ اس کی گنجائش، اس قسم کی بھول کی گنجائش بہت کم ہے، لیکن اس بطور مسئلہ کہ اگر کبھی ایسی غلطی ہو جائے تو وضو پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ وضو کے صحیح ہونے کے لیے جسم کا پاک ہونا لازم نہیں، صرف جو اعضاء وضو ہے وہ پاک ہو جائے، باقی سارا جسم نجیس ہو تب بھی وضو ہو جائے گا. لیکن پیخانے کا مقام اگر نجیس ہے اور اسی حالت میں وضو کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس پہلے وضو کو کافی نہ سمجھیں اور ایک مرتبہ احتیاطاً مستحب کی نیت سے وضو دوبارہ کر لیں. یہ 14 وضو کا بیان مکمل ہو گیا. اچھا، اب ان 14 کے علاوہ، یہ 14 وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے. 7 وہ چیزیں گزر گئیں کہ جن کے بعد تو یقیناً وضو کرنا پڑتا ہے. ان کے علاوہ دنیا کے باقی جتنے بھی کام ہیں ان کے بعد وضو کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. یوں تو وضو ایک عبادت ہے، جب چاہے کریں، جتنی مرتبہ چاہے کریں، مگر یہ سمجھ کر کہ شاید ہمارا وضو غلط ہو گیا ہے، باقی کسی چیز کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے. خصوصاً اگر کسی کے جسم سے وضو کی حالت میں خون نکل آیا، یا اگر کوئی وضو کی حالت میں زخمی ہو گیا، ہاتھ کٹ گیا، پیر کٹ گیا، بطور مثال بے ہوش نہیں ہوا، بے ہوش ہوئے بغیر خون نکلا ہے، اس کا جسم کاٹا گیا ہے، وہ زخمی ہو گیا ہے، ان تمام حالتوں میں اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ویسے تو کسی چیز سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن کیونکہ خون کے مسئلے میں اکثر غلط فہمی رہتی ہے، اس لیے اس کو خاص طور پہ بیان کیا جا رہا ہے. تو خون نکلنے کے بعد تو وضو قطعاً نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح اگر کسی کا دانت ٹوٹ کے گر جائے، چاہے خون نکلے یا نہ نکلے، اس میں بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے. کسی کی نکسیر اگر ٹوٹ جائے تو اس کے بعد وضو کرنا بہتر تھا، مگر دانت ٹوٹ کے گر گیا، یا خون نکل آیا، یا پھر زخمی ہو گیا، یا بغیر بے ہوش کی سن کر کے جسم کے کسی حصے کو کاٹا گیا یا اس کو آپریشن کیا گیا، انسان کو بے ہوش نہیں کیا گیا ہے، فقط اس کا جسم سن کیا گیا، ان حالتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح سے کچھ کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. خصوصاً پکی ہوئی چیز کھانے کے بارے میں کچھ جگہوں پہ غلط فہمی ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. چنانچہ اکثر افطاری کے بعد رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں یہ نظر آتا کہ اگر جماعت قائم بھی ہو گئی ہے، تب بھی لوگ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یا تو ہم کم سے کم ایک مرتبہ کلی کر کے آ جائیں، چلے وہ بھی غنیمت ہے، لیکن اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز کے بیچ میں کچھ کھا لیا ہے، کچھ پی لیا ہے، سگریٹ پی لی ہے، چائے پی لی ہے، افطاری کو استعمال کیا، اس لیے اب ہم کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، تو یہ تو سراسر غلط فہمی ہے. یہ تو مستحب مقامات میں سے بھی نہیں ہے کہ جس کے بعد انسان خاص طور پر وضو کرے. تو کھانا پینا، چائے کا استعمال، سگریٹ کا استعمال، زخمی ہو جانا، خون نکل آنا، ان تمام چیزوں کے بعد وضو کی ضرورت نہیں. اسی میں انجیکشن بھی آ گیا کہ اگر کوئی آدمی ٹیکہ لگواتا ہے کسی وجہ سے، یا کوئی انجیکشن انجیکٹ کرواتا، تو اس صورت میں بھی اس کا وضو بہرحال نہیں ٹوٹے گا، وضو اپنی جگہ پہ قائم ہے. خیر ایسی چیزیں تو بہت ساری ہیں، ان کی فہرست کہاں تک بتائی جائے، لیکن کیونکہ یہ کچھ زیادہ پوچھے جانے والے سوالات تھے، اس لیے ان کا مختصر تذکرہ آ گیا. ان کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے وضو بالکل صحیح رہتا، یعنی ان سے بھی اور ان کے علاوہ بھی تمام چیزوں سے وضو صحیح رہتا ہے. صرف 7 چیزیں ایسی ہیں جن کے بعد وضو کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہ بھی غلط فہمی آ گئی ہے تو بیچ میں بتا دی جائے، کیونکہ اس کو خاص طور پر علماء لکھتے بھی ہیں کہ طول المدہ سے بھی وضو پر فرق نہیں پڑتا، یعنی اگر ایک وضو کے بعد آتا طویل وقت گزر گیا، نماز صبح کے بعد ہم نے وضو کیا اور صبح گزری اور 10 بجے کا وقت گزرا اور دوپہر کا وقت گزرا اور دوپہر کا وقت گزرا اور شام کو ہم ظہر اور عصر کی نماز پڑھنا جا رہے ہیں، تو اگر کہ 12 گھنٹے گزر گئے، مگر یہ مدت جو بہت لمبی گزر گئی ہے، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اب وضو ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ وضو کرنا ہوگا. طول المدت، مدت کے طولانی ہو جانے سے، ایک وضو کے بعد بہت لمبا وقفہ آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جب تک یقین نہ ہو کہ اس دوران یا پیشاب یا پیخانہ یا رویا جیسی کوئی چیز صادر ہوئی ہے. جب تک ان چیزوں کا یقین نہ ہو، فقط اس لیے کہ وہ پہلا وضو تو ہم نے 5 بجے صبح کیا، اب تو رات کے 10 بجے ہیں، وہ وضو کہاں باقی رہا ہوگا؟ یہ جملہ ہی کہ کہاں باقی رہا ہوگا بتا رہا ہے کہ وضو باقی ہے. جب آپ ایک احتمال، ایک شک، ایک اندازہ لگا رہے ہیں کہ اتنی دیر میں وضو کس کا باقی رہتا، تو یہ خود ایک شک کی حالت ہے اور شک کی حالت میں اپنے وضو کو آپ صحیح سمجھیں گے. تو چونکہ اور کسی چیز میں غلط فہمی ہو یا نہ ہو، ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد اکثر لوگ اس شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمیں دوسرا وضو کرنا ہے. لیکن اس پر اعتراض نہیں ہے کہ دوسرا وضو نہ کروں، تو نور علی نور، وضو پر وضو انسان کیے جائے ثواب ملے گا. لیکن یہ سمجھنا کہ وہ پہلا وضو ٹوٹ گیا ہے یہ غلط فہمی. تو مدت کے طولانی ہونے سے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 16 گھنٹے گزرنے سے بھی، جب تک کہ یقین نہ ہو کہ بیچ میں پیچاب یا ریاح جیسی کوئی خرابی آئی ہے، اپنے وضو کو بالکل صحیح سلامت سمجھا جائے گا. یہ تو ایک مسئلہ پچھلے مسئلے سے متعلق تھا جو مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد آئیے کہ جو وضو ہم کرتے ہیں اس کے مستحبات کیا ہیں اور اس کے مکروہات کیا ہیں. مکروہات یعنی وہ چیزیں ان سے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور ان سے گناہ بھی نہیں ملتا ہے، نہ تو وضو غلط ہوگا نہ گناہ ملے گا، البتہ یہ ضرور ہے کہ ثواب میں کمی آ جائے گی. تو وضو کے مکروہات 5 یا 6 ایسے ہیں کہ جن کو بہت نمایاں طور پہ بیان کیا جاتا، انہیں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، بہت ہی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. وضو کے مکروہات پہلے، اس کے بعد وضو کے مستحبات. یعنی پھر دوہرا دیا جائے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے وضو کا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن نہ تو وضو غلط ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی حرام یا کوئی گناہ انسان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اس میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے مقدمات غریبہ میں دوسرے کی مدد لینا. اب کے انسان وضو کرتا، ایک مسئلہ بہت آگے چل کر آئے گا کہ وضو میں انسان کسی کی مدد نہیں لے سکتا ہے، وضو آدمی کو خود کرنا. اگر کسی اور کی مدد سے وضو کیا تو وضو غلط ہے اور باطل ہے سوائے مجبوری میں. ایک آدمی بیمار ہے، آپریشن ہے، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن حالت اختیار میں اپنا وضو خود کرنا. مگر وہ کون سا وضو ہے جسے خود کرنا، یہ تو مسئلہ بڑا مشہور ہے کہ وضو خود کرنا، مگر کیا جس سے مراد کیا ہے وضو خود کرنے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں پانی پہنچانا ہے وہاں ہمارے عمل کی وجہ سے پانی پہنچے. پانی پہنچانا وضو. وضو کس چیز کا نام ہے؟ پانی پہنچانے کا نام. چہرے پہ ہر جگہ پانی پہنچانا، سیدھے ہاتھ پہ ہر جگہ پانی پہنچانا، الٹے ہاتھ پہ ہر جگہ پانی پہنچانا. تو وضو میں دوسرے کی مدد نہیں لے سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ جہاں جہاں پانی پہنچ رہا ہے وہ ہماری وجہ سے پہنچے، کسی اور کی وجہ سے نہیں. لیکن پانی پہنچانے کے علاوہ باقی جو وضو کے کام ہیں ان میں اگر ہم دوسرے کی مدد لینا چاہیں تو بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے. مثلا ہم کسی سے کہیں کہ لوٹا بھر کے لے آؤ، ہم کو وضو کرنا ہے، تو وہ جو اپنے گھر سے ایک لوٹا بھر کے لا رہا ہے یہ بھی تو وہ ہماری مدد کر رہا، مگر یہ جائز ہے، یہ وضو نہیں کہلائے گا. وضو کا مقصد ہوتا ہے خالی ہر جگہ پانی پہنچانا. پانی پہنچانے کے علاوہ باقی چیزوں میں اگر کوئی مدد کرے تو وہ جائز ہے. البتہ اس جائز کی بھی 2 قسمیں، ایک تو بالکل ہی جائز ہے اور ایک ہے جائز مگر کراہیت کے ساتھ، یعنی ثواب کم ہو جائے گا. تو کراہیت کس میں ہے؟ کراہیت یہ ہے کہ وضو کے بالکل قریب قریب کے جو کام ان میں کسی سے مدد لینا جائز تو وہ بھی، لیکن مکروہ، یعنی ثواب کم ہو جائے گا. اور جو ذرا دور کے کام ہے، مثلا کسی سے اتنا کہہ دینا کہ نل میں پانی نہیں آ رہا، تو مثلا موٹر چلا دو یا مشین آن کر دو تاکہ پانی چل جائے، یہ بھی ایک طرح کی مدد ہوتی. لیکن یہ آزائے وضو پر پانی پہنچانے سے بہت دور کا کام، بہت بیچ میں فاصلہ آ گیا، یہ تو کراہیت بھی نہیں لگتا. یہ جو مثال میں نے دی، ایک لوٹا پانی کا بھر کے لیا مجھے وضو کرنا، اب یہ بھی ایک طرح کی مدد ہے لیکن بہت دور کی مدد، یہ تو بالکل جائز ہے، مکروہ بھی نہیں. مکروہ کیا ہے؟ مکروہ ہے وہ مدد جو بالکل قریب کی ہو. مثلا آپ اس سے یہ کہیں کہ میں چلو بناتا ہوں اور تم اس کے اندر پانی ڈالو، پانی وہ ڈال رہا ہے، چلو آپ کا ہے. اب یہ تو کیونکہ بالکل قریب کی مدد، قریب ان معنوں میں کہ چلو میں پانی آیا اس کے بعد اس کو چہرے پہ ڈالنا، بالکل چہرہ دھونے سے ملی ہوئی مدد ہو رہی، یہ جائز ہے، یہ غلط نہیں. اگر اس طرح کسی سے کہا جائے کہ آپ میرے چلو میں پانی ڈال دیجیے اور پانی آپ خود اپنے ہاتھ سے پورے چہرے پہ پہنچائیں تو وضو تو آپ کا بالکل صحیح رہا, کیونکہ جو وضو میں مدد ممنوع وہ ہے پانی پہنچانے میں. پانی آپ نے اپنے ہاتھ سے پہنچایا, اس نے فقط آپ کے ہاتھ کے اندر لا کے پانی کو ڈالا. یہ مدد جو ہاتھ میں کوئی پانی ڈالے چلو میں, یہ مدد جائز ہے مگر کراہیت کے ساتھ. اچھا, کس سے بھی زیادہ مکروہ وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے چلو میں بھی پانی کو نہ ڈالے. آپ ایسا لوٹے سے وہ آپ کی کوہنی پر پانی کی دھار گرا دے, کیا وہ لوٹے سے یا پائپ سے آپ کے چہرے پر پانی کی دھار گرا دے. اس کے بعد وہ پانی تو چہرے پہ گرا مگر ہر جگہ اس کو آپ اپنے ہاتھ کی مدد سے پہنچا دیں. چہرے پر پانی آ جانا الگ چیز, اس کے بعد اس کو ہر جگہ پہنچانا الگ چیز. جو مدد دینا حرام ہے وضو, وہ ہے ہر جگہ پانی پہنچانے میں مدد, لیکن خالی چہرے پر اگر کوئی پانی ڈال دے اور بعد میں آپ اس کو اپنے ہاتھ کی مدد سے پھیلائیں, یا کوہنی پر کوئی پانی ڈال دے اس کے بعد چاروں طرف آپ اپنے ہاتھ کی مدد سے پہنچائیں, یہ غلط نہیں, البتہ مکروہ ہے اور زیادہ مکروہ ہے. یعنی جتنا جتنا وضو کے قریب مدد ہوتی جاتی ہے اتنا کراہیت بڑھتی جاتی ہے. وہ چلو میں پانی ڈال دے, اب یہاں پہ کراہیت ہے لیکن ذرا کم, کیونکہ اس کے بعد ایک مرحلہ ہے کہ آپ اس چلو کو اپنے ہاتھ پہ ڈالیں گے پھر اس پانی کو پھیلائیں گے, یہ ذرا دور ہو گئی مدد. اور ایک یہ ہے کہ وہ براہ راست کہے کہ نہ یہ پائپ میرے ہاتھ میں ہے, میں آپ کا ہاتھ دھیرے دھیرا دھیرے دیتا ہوں. میں بار بار زور دے رہا ہوں کہ یہ چیز جائز ہے اگر اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ کی مدد سے ہر جگہ پانی پہنچائیں. لیکن ہاں, اگر اس طرح سے اس نے اس پائپ سے دھو لیا آپ کا ہاتھ, کہ خود پائپ کی مدد سے ہر جگہ پانی پہنچ گیا, آپ کو ہاتھ پھیلانے پھیرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی, تو یہ تو غلط ہو گئے, آپ کا وضو باطل ہو گیا. لیکن اگر پانی آپ ہر جگہ پہنچائیں, اس نے خالی پانی ڈالا ہے کوہنی کے اوپر, تو یہ جائز ہے مگر کراہیت کے ساتھ اور بڑی کراہیت. اس نے خالی چلو میں پانی ڈالا, چلو سے ہاتھ پر بھی آپ ڈالیں گے پھیلائیں گے بھی آپ, تو یہ بھی کراہیت ہے مگر اور کم ہوگا. اور اگر اس نے چلو میں بھی پانی نہیں ڈالا ہے, فقط لوٹا لا کے آپ کے ہاتھ میں دے دیا, تو یہ تو بالکل جائز ہے بغیر کراہیت کے. تو خیر, خلاصہ یہ ہوا کہ پہلا مکروہ جس سے وضو ٹوٹتا نہیں, غلط نہیں ہوتا, گناہ بھی نہیں ملتا ہے, خالی ثواب میں کمی آ جاتی ہے, وہ یہ کہ بالکل قریب قریب کے اعمال میں کسی سے مدد لینا, جیسے سندھو میں پانی ڈال دینا, جیسے کوہنی پر اس کا پانی ڈال دینا, باقی پھیلانا ہمارے ہاتھ سے جائز ہے مدد کرانیت کے ساتھ. یہ ہو گیا پہلا عمل کہ جس کے اندر ہمیں بچنا ہے دوسرے کی مدد لینے سے. مکروہات میں سے دوسرا مکروہ, ایسے مقام پہ وضو کرنا کہ جو استنجا کا مقام ہے, پیشاب اور پیخانہ کی نجاستیں جہاں پہ دھل جاتی ہیں اور صاف کی جاتی ہے, وہاں پہ وضو کرنا جائز ہے. جہاں لفظ مکروہ آ گیا خود بخود آپ سمجھ لیجیے جائز ہے مگر ثواب کم کر دیتا. دوسرا مکروہ ہے استنجا کے مقام پر وضو کرنا. مکروہ نمبر 3, یہ سوال اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں. مکروہ نمبر 3, البتہ اس کے اندر علماء میں کافی بحث ہے, بہت سے علماء اس کو مکروہ نہیں مانتے, وہ میں تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا بھی تاکہ بعد میں بھی آپ کے کام آئے. مکروہ نمبر 3, وضو کر لینے کے بعد وضو کے پانی کو پوچھنا, یہ مکروہ. ایک مرتبہ انسان نے وضو کر لیا, اس کے بعد جو قدرتی عمل ہے وہ یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ سوکھتے سوکھتے یہ پانی سوکھ جائے گا. یہ اس طرح سے وضو کے پانی کو چھوڑ دیں کہ خود بخود سوکھ جائے, یہ مستحب ہے, اس کا ثواب ہے. لیکن رومال سے یا تولیے سے یا کسی اور چیز کی مدد سے اپنے وضو کے پانی کو پہنچنا, سکھانا, یہ کراہیت رکھتا ہے. البتہ اس میں آغر خلی اور آغر خلینی وغیرہ تو مکروہ مانتے ہیں, موجودہ دور کے بھی بعض مراجع اس کو مکروہ نہیں مانتے, کیونکہ روایتوں میں یہ وارد ہوا ہے کہ خود امام معصوم نے بھی ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد تولیے سے اعضائے وضو کو پہنچا تھا. اب یہ بحث ہمارے ہاں فقہ میں چلتی کہ امام معصوم کوئی مکروہ عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. مکروہ عمل کریں امت کو بتانے کے لیے کہ فلاں چیز جائز ہے حرام نہیں, یہ کیا امام کے لیے امام ایسا عمل کرتے ہیں جو مکروہ ہو, یہ اصول فقہ کی بحث ہے. سنا کہ اس کو یہاں پہ لانے کی ضرورت تو نہیں, لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ہو سکتا کہ کبھی آپ اپنی زندگی میں کسی اور مرجع کی تقریر میں جائیں تو یہ سنیں، تو فرماتے ہیں کہ اس کا دکھانا مکرو بھی نہیں. یہ بحث چل رہی ہے ہمارے مراجع میں، لیکن جن مراجع کی تقریر میں ہم ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بہرحال وضو کے پانی کو سکھانا کراہیت رکھتا ہے. امام معصوم کا عمل ایک روایت ہے وہ اپنے مقام پر، اور حدیث بھی جو موجود ہے وہ یہ. جو علماء اس کو مکروہ نہیں مانتے وہ ایک اور حدیث کو بھی پیش کرتے ہیں، ایک حدیث بھی کہ اگر تم وضو کرنے کے بعد اپنے وضو کے پانی کو سکھاؤ گے تو تمہیں ایک نیکی کا ثواب ملے گا، اور اگر تم اس کو نہیں سکھاؤ گے یہاں تک کہ وہ خود بخود سوکھ جائے گا تو تمہیں 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے مکروہ کوئی بھی نہیں، دونوں چیزیں جائز ہیں، ثواب کم اور زیادہ ہو رہا. وہ خیر اصول فقہ کی ایک بحث ہے. تو خلاصہ یہ روایت تو بالکل معتبر ہے کہ اعضائے وضو کو سکھانے 30 نیکیوں کا ثواب گھٹ کے ایک نیکی کے برابر رہ جاتا. اگر آپ اعضائے وضو کو نہ سکھائیں تو آپ کو 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا، سکھا لے تو ایک وضو تو آپ نے کیا ہے، ایک ثواب تو ضرور بہرحال ملے گا. تو اس لیے ثواب کی کہیں بھی کراہیت ہے، اس لیے موجودہ آغائے کوئی اور خمینی فرماتے ہیں کہ اعضائے وضو کا سکھانا مکروہ، البتہ اگر کبھی نقصان پہنچ سکتا ہے تو سکھانا واجب. آپ کسی ایسے ٹھنڈے علاقے میں یا کراچی میں کبھی اتنی شدید سردی کہ اگر وضو کرنے کے فوراً بعد اس کے پانی کو نہیں سکھایا گیا، پہنچا نہیں گیا تو نقصان پہنچنے کا امکان ہے، بھی اس صورت میں تو واجب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو سکھا لیں، پھر وہ کراچیت ختم ہو جاتی. یہ مسئلہ ہے عام حالات کا، نارمل حالات کا، کوئی نقصان وغیرہ نہیں. پھر یہ ہے کہ اگر سکھا لیں تو مکروہ ہے، اسی حالت میں رہنے کہ وہ خود بخود سوکھ جائے تو اس کا ثواب زیادہ. اچھا یہ تو تیسری چیز ہوئی مکروہات میں. اسی کے اندر ایک چیز اور آتی ہے جو اگر کوئی مکروہ مانتے ہیں اگر نہیں نہیں مانتے، وہ یہ ہے کہ وضو مکمل کرنے کے بعد جو اعضائے وضو کی رطوبت ہے اسے جان بوجھ کے ٹچ کرنا، اسے جان بوجھ کے مت کرنا. وضو مکمل ہو گیا، سر کا مسا، سیدھے پیر کا مسا، الٹے پیر کا مسا، اب ہاتھ پاؤں ہمارے گیلے ہیں، ہم ان کو سکھانا نہیں چاہتے، مگر بطور عادت ایک مرتبہ سیدھے ہاتھ سے پھیر دیا ہاتھ، ایک مرتبہ الٹے ہاتھ سے پھیر دیا، ایک مرتبہ چہرے پہ پھیر دیا. وضو مکمل ہونے کے بعد، دوران وضو نہیں، اسے بالکل ایک الگ مسئلہ ہے جو بعد میں آئے گا. جب وضو کمپلیٹ ہو گیا ہمارا، اب اس کے بعد چہرہ ہاتھ وغیرہ پر عادت کے تحت کے یوں ہی لاپرواہی سے بغیر کسی مقصد کے ہاتھ پھیرنا، یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ اعضائے وضو کی رطوبت کو ٹچ کرنا، مس کرنا، چھونا، آغائے خوی کے نزدیک یہ بھی مکروہ. البتہ آغائے خمینی فرماتے ہیں کہ اس کی کراہیت معلوم نہیں ہو رہی ہے، اس کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں. تو یہ تیسرا مکروہ ہو گیا اعضائے وضو کو سکھانا، اور اسی کے اندر آغائے خوی کے نزدیک اعضائے وضو کی رطوبت کو وضو کمپلیٹ کرنے کے بعد چھونا یا ٹچ کرنا بھی مکروہ. مکروہات میں سے نمبر 4، ایسے برتن سے وضو کرنا کہ جس پر سونے کا پانی چڑھا ہو یا چاندی کا پانی چڑھا ہو یا جاندار چیزوں کی تصویر بنی ہوئی. آج کل گلاس پر اور پلیٹ کے اوپر اور جگ کے اوپر تصویریں بھی آتی ہیں، خصوصاً جو بچوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، جانوروں کی تصویر ہے، کارٹون کی تصویر ہے، آدمیوں کی تصویر. تو ایسے برتن سے وضو کرنا جس پر سونے کا پانی ہو، خود سونے کا برتن ہے تو وضو غلط ہے، لیکن سونے کا پانی چڑھا ہے تو کراہیت، یا چاندی کا پانی چڑھا ہے تو کراہیت، یا جاندار کی تصویر بنی ہے تو کراہیت. اور یہ چوتھا مکروہ ہو گئے. پانچواں مکروہ، مکروہ نمبر 5، ایسا قلیل پانی جس میں سانپ یا بچھو یا چھپکلی گر کے مر جائے. ہمارے یہاں چونکہ سانپ اور بچھو تو اتنے نہیں پائے جاتے، لیکن چھپکلی کا مسئلہ لوگ اکثر پوچھا کرتے ہیں. تو ماں ایک کلی وہ پور سے کم والا پانی جس میں سانپ گر کے مر گئے، کیونکہ سانپ کا خون اچل کے نہیں نکلتا ہے، اس لیے اگر وہ گر کے مر جائے تو پانی نجس نہیں ہوگا. کیونکہ بچھو کا خون اچل کے نہیں نکلتا ہے، وہ گر کے مر جائے تو پانی نجس نہیں. کیونکہ چھپکلی کا خون اچل کے نہیں نکلتا ہے، اس لیے وہ گر کے مر جائے تو پانی نجس نہیں. اگر پانی نجس ہوتا تو وضو برس ہو جاتا. یہ کراہیت کی بات ہے. یہ سانپ، بچھو اور چھپکلی، یہ تین جانور ایسے ہیں کہ اگر یہ کسی پانی میں گر کے مر جاتے ان کو موت آ جاتی. تو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز تو ہے مگر کراہیت کے ساتھ. البتہ یہ دو تین نقطے ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ جانور گرتے اور زندہ نکل آتے تو کراہیت بھی نہیں، یا اگر یہ بڑے پانی میں یعنی پور پانی اکثر آج کل گھروں میں ٹینک وغیرہ استعمال ہوتے ہیں بڑے ٹینک پور پانی میں گر کے مر جاتے ہیں تو اس میں بھی کراہیت نہیں کراہیت کب ہے جب چھوٹا پانی مثلاً بالٹی مثلاً جگ مثلاً ایک لوٹا ایک دیگچی اس میں ہم نے وضو کا پانی رکھا یا عام طور پہ پانی رکھا چھپکلی گر کر نکل آئی تو مکرو بھی نہیں چھپکلی گر کے مر گئی اس کو نکال دیجیے باقی پانی پاس ہے اس سے وضو ہو سکتا ہے لیکن کراہیت کے ساتھ تو مکرو نمبر پانچ وہ قلیل پانی جس میں سانپ اور بچھو اور چھپکلی گرے اور گر کے مر بھی جائیں اس پانی سے وضو کرنا بھی بالکل صحیح اور جائز ہے مگر مکرو نمبر چھ اور آخری چھٹا اور آخری مسئلہ بلکہ شاید اس میں ایک مسئلہ اور آ جائے گا چھٹا مسئلہ ہماری گفتگو ہوئی دوسروں سے مدد لینا مکروہ نمبر ایک نمبر دو استنجا کے مقام پہ وضو کرنا مکروہ نمبر تین اعضائے وضو کو پہنچنا مکروہ نمبر چار سونے اور چاندی پانی چڑھے ہوئے برتن سے وضو کرنا مکروہ نمبر پانچ خود قلیل پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے کہ جس کے اندر یہ پانچ تین چیزیں گر کے مر جائیں نمبر چھ ایسے پانی سے وضو کرنا مکروہ جو آٹھ چیزوں کا جھوٹا ہو جھوٹا پانی اردو میں تو جھوٹا کہتے ہیں وہ پانی کے جس پہ منہ لگ جائے ان آٹھ میں سے کسی ایک کا ایسا جھوٹا پانی جس میں ان آٹھ میں سے کسی چیز کا منہ لگ جائے وہ کراہیت رکھتا حائضہ عورت کا جھوٹا پانی وہ حائضہ عورت کی جو مستحب ہے یعنی جس کے بارے میں تقریباً یہ طے شدہ ہے کہ وہ نجاست طہارت میں کوئی پرواہ نہیں کرتی وہ اگر کسی پانی میں ہاتھ ڈال دے تو نہیں جھوٹا پانی اس کا جو جھوٹا پانی وہ بہرحال محفوظ رہے گا نمبر دو جھوٹا پانی چوہے کا چوہا اگر کسی پانی میں منہ ڈال دے یا نکل آئے منہ سمے جا کے نکل آئے تو اس پانی سے وضو کرنا مکروہ رہے نمبر تین گھوڑے ہو گدھے ہو خچر کا جھوٹا پانی البتہ یہ پانی میں قلیل پانی کی بات ہو رہی ہے تو کرنا تو حائضہ عورت چوہا گھوڑا گدھا اور خچر یہ پانچ ہو گئے نمبر چھ نجاست وار جانور وہ جانور کے جو انسانی پیخانہ کھانے کا عادی وہ تو بالکل نجس ہو گیا نجس تو نہیں ہوا بالکل حرام ہو گیا اس کا اگر جھوٹا ہو تو اس پانی سے بھی وضو کرنا مکروہ نمبر سات وہ جانور جو مردار کھانے کے عادی وہ جانور کے جو مردار کھانے کے عادی یعنی جو گوشت کھاتے ہیں گوشت خور جانور جیسے بلی ہے جیسے کتا ہے جیسے شیر وغیرہ ان کا جھوٹا بھی مکروہ بلکہ علماء کہتے ہیں نمبر آٹھ ہر اس جانور کا جھوٹا مکروہ ہے جھوٹا پانی مکروہ ہے کہ جس کا گوشت حرام ہر حرام گوشت جانور کا جھوٹا پانی وضو کے لیے مکروہ یہ چھٹا مکروہ ہو گیا کہ ایسے پانی سے وضو نہ کیا جائے ایسے پانی سے وضو نہ کیا جائے کہ جس میں ان آٹھ میں سے کسی ایک نے مس کر کے اس کو جھوٹا کر دیا یہ تو ہو گئے چھ مکروہات اب جو باقی چار مکروہات آ رہے ہیں چار مکروہات یہ میں بہت جلدی جلدی بتا دیتا ہوں اس لیے کہ وقت بہت جلدی سے گزر گیا میرا اندازہ تھا کہ آج واجب مکروہات اور مستحبات دونوں آ جائیں گے لیکن مشکل لگ رہا اب چار آخری مکروہات بچے تھے کہ چھ مکروہات پھر دوہرا دوں دوسرے کی مدد دینا استنجا کے مقام پہ وضو کرنا وضو کرنے کے بعد پہنچ لینا نمبر چار سونا اور چاندی چڑا ہوا اور جاندار کی تصویر والا برتن نمبر پانچ وہ مائع قلیل جس میں تین جانور گر کے مر جائیں نمبر چھ وہ مائع قلیل جس کو آنکھ میں سے کسی ایک نے جھوٹا کر دیا نمبر سات اور نمبر آٹھ اور نمبر نو اور نمبر دس یہ ایک ساتھ بھی آ سکتے ہیں الگ الگ بھی آ سکتے ہیں نمبر سات ایسا پانی کہ جو سورج کی وجہ سے گرم ہو گیا جو یہ وہی مسئلہ ہے جو غلط فہمی پیدا کر دیتا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ گیزر والا پانی اور بجلی سے گرم کیا ہوا پانی بھی ممنوع نہیں یہ جو ممانعت ہے یہ فقط سورج کے بارے میں کہ ایسا پانی کہ جو سورج کی مدد سے گرم ہو گیا چاہے قلیل پانی ہو مثلا ایک بالٹی رکھی ہوئی ہے صحن میں یا چھت پر اور سورج نے اس کو گرم کر دیا چاہے کثیر پانی ہو جیسے آج کل کے جو اوور ہیڈ ٹینک ہوتے ہیں پوری پوری بلڈنگ کا ٹینک ہے کہ جو دوپہر کے وقت سورج کی گرمی کی وجہ سے انتہائی گرم ہوتا وہ بھی اس کے اندر آ گیا کیونکہ اس مسئلے میں قلیل اور کثیر کا فرق نہیں وہ پہلے والے مسئلے میں جھوٹے پانی میں تھا تو نمبر سات وہ پانی کہ جو سورج کی وجہ سے گرم ہو جائے اس سے وضو بھی کرنا صحیح ہے غسل بھی کرنا صحیح لیکن مکروہ، نہ کریں تو بہتر ہے، ثواب زیادہ ملے گا۔ ہمارے یہاں چونکہ اوور ہیڈ ٹینک کا رواج ہے، اس لیے یہ مسئلہ، صلاحیت سے اگر کوئی بچنا چاہے تو اس کو اپنے وضو اور غسل کا پانی جو ہے رات ہی رات کو یا صبح سویرے اسٹور کر لینا چاہیے تاکہ یہ صلاحیت نہ پیدا ہونے پا۔ لیکن یہ مسئلہ صرف سورج کی وجہ سے، سورج نہ ہو مثلا ایک بالٹی رکھی ہے کمرے کے اندر، لیکن اس دن ویسے ہی ٹیمپریچر اتنا زیادہ کمرے سبھی کے پانی گرم ہو گئے، سورج میں نہیں، سورج چہٹ کر کمرے کے اندر بھی پانی گرم، اس میں کوئی کراہیت نہیں استعمال ہو سکتا۔ چولہے کے اوپر ہم پانی کو گرم کریں، ابلے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کریں، کوئی بات نہیں۔ یہ جو گیزر آتا ہے گیس کا یا بجلی کا ہیٹر جو ہے اس سے پانی گرم کریں، کوئی بات نہیں۔ تو گرم پانی سورج سے اگر گرم ہو تو ایک بات ہے، وہ بھی حرام نہیں، منع نہیں، فقط کراہیت۔ اور اگر اس سے پانی گرم کریں، کوئی بات نہیں۔ تو گرم پانی سورج سے اگر گرم ہو تو ایک بات ہے، وہ بھی حرام نہیں، منع نہیں، فقط کراہیت۔ اور اگر سورج سے نہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، گرم پانی سے بھی وضو ہو سکتا۔ تو گرم پانی سے وضو اور غسل میں کوئی حرج نہیں، سورج کی گرمی ہو تو حرج، اور عام گرمی ہو ہیٹر کی گیزر کی تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے، بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا صبح کا وقت ٹھنڈے پانی سے نہانے میں نقصان ہے، تو یہ نہیں کہ ہم فٹافٹ تیمم کریں گے، جی نہیں۔ اگر گرم پانی سے نہا سکتے ہیں تو گرم پانی سے نہانا واجب، اور اس کے بعد گرم سے بھی اگر نہ پائیں یا گرم نہ کر گرم کرنے کا وقت نہ ہو تب تیمم کا مرحلہ آتا ہے۔ تو خیر گرم پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف بلکہ بعض اوقات واجب ہو جاتا۔ ہاں اسی طرح بعض علماء کے نزدیک گرم پانی حرام ہو جاتا، یہ وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی حرام طریقے سے اپنے آپ کو جنوب کر لے تو اس کا پسینہ نجیس ہے۔ ان کے فتوے آغا خمینی اور کوئی کے فتوے، حرام طریقے سے اپنے آپ کو جنوب کرنا گناہ تو ہے، مثلا اپنی منی خود نکالنا یا زنا کرنا معاذ اللہ کسی عورت سے، کوئی بھی حرام طریقے سے اپنے آپ کو جنوب کرنا، غسل واجب کر دینا، یہ گناہ تو ہے، مگر آغا کوئی اور خمینی کے نزدیک پسینہ نجیس نہیں، اس لیے یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ لیکن وہ بعض ایسے پرانے علماء گزرے جو مسئلہ اب تک ذہنوں میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جنوب کر اگر حرام طریقے سے جنوب ہوا تو پسینہ نجیس، اور ایسا آدمی اگر گرم پانی سے غسل کرے گا اور گرم پانی کی وجہ سے دوران غسل پسینہ نکلتا رہے گا تو اس کا غسل غلط ہوگا، یا پھر پانی سے غسل کرے، اور یا پھر یہ ہے کہ اتنے ٹھنڈے پانی سے غسل کرے کہ پسینہ نہ نکلنے پر، پسینہ نکلے گا تو غسل کیسے ہوگا، پانی پڑ رہا ہے جگہ نجیس ہو رہی ہے، پانی پڑ رہا ہے جگہ نجیس ہو رہی ہے۔ لیکن یہ تو غلط یہ ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں مسئلہ ہے، بہت سے لوگ پوچھتے بھی، لیکن یہ آغا کوئی اور خمینی کا مسئلہ نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک حرام والے جنوب آدمی نے گناہ تو کیا مگر پسینہ اس کا پاکے تو گرم پانی سے بھی نہا سکتا۔ خیر یہ تو عام گرم پانی کا مسئلہ ہے، سورج کا گرم پانی ہر حالت میں کراہیت رکھتا ہے، وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے۔ نمبر 8 الماء العاجل، یہ بھی مکروہ، ایسا پانی جس میں کوئی نجاست تو نہیں گری مگر پڑے پڑے رکھے رکھے اس کا یا رنگ بدل گیا ہے یا بو بدل گئی ہے یا مزا بدل گیا، کچھ عرصے اگر پانی رکھا ہے تو یہ رنگ بدل جاتا ہے یا بو بھی آنے لگتی، لیکن نجاست نہیں۔ اگر نجاست کی وجہ سے رنگ یا بو بدلا ہے تو اس سے وضو ہو ہی نہیں سکتا، بغیر نجاست کے پڑے پڑے اس کا رنگ یا بو یا مزا بدل گیا، اس پانی سے بھی وضو جائز ہے، غسل جائز ہے، مگر کراہیت کے ساتھ، یعنی نہ کریں تو زیادہ ثواب ہے، کر لیتی تو کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ نمبر 9 ایسا پانی، یہ مسئلہ تفصیل زیادہ ہے مگر میں کیوں تفصیل میں جاؤں جبکہ 7-8 دفعہ یہ اس کا اشارہ آ چکا ہے پہلے، ایسے کنویں کا پانی کہ جس میں کوئی نجاست گر گئی
لیکن اس کا رنگ بو اور مزہ نہیں بدلا ہے تو پاک ہے. لیکن وہ ایک احتیاط ہے نا کہ اتنے ڈول نکالو اتنے ڈول نکالو اتنے ڈول نکالو. کنویں کا پانی کہ جس نے ابھی ڈول نہیں نکالے گئے لیکن پانی تو پاک ہے, کیونکہ موجودہ علماء کہتے ہیں کہ ڈول نکالنا ضروری نہیں مستحب, لیکن پھر بھی اس پانی سے غسل کرنا یا وضو کرنا مکروہ. کم پی جانے والا مسئلہ اس سے آگے بڑھیے. دسویں اور آخری چیز جس پر یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی, دسویں اور آخری چیز حضرت سے اکبر کے غسالے سے وضو کرنا. وہی دلچسپ مسئلہ آ گیا جو پچھلے سال آیا تھا کہ ایک آدمی جب غسل کرتا غسل جنابت کی ایک عورت غسل حیض کرے یا ہم غسل متمیز کریں تو اس جس پانی سے ہم غسل کر رہے ہیں یہ پانی اسلام کے نزدیک پاک ہے نجس نہیں. سراسر غلط فہمی ہے کہ دوران غسل اگر چیٹے بالٹی میں چلی گئی تو بالٹی نجس ہو جائے. ہاں کچھ پرانے علماء کا یہ فتویٰ تھا اس لیے اس کو 100% غلطی بھی نہیں کہیں گے. موجودہ مجتہدین کہتے ہیں کہ نہیں, غسل کے دوران جو پانی استعمال ہو رہا ہے یہ پانی پاک ہے, اور اگر ہم اس پانی کو جمع کر لیں تو دوبارہ اس سے دوسرا غسل بھی ہو سکتا, دوبارہ اس سے دوسرا وضو بھی ہو سکتا اگر ہم جمع کریں. اور اگر کسی کے پاس پانی شارٹ ہے قلیل پانی تو آپ کو یاد ہوگا واجب ہوتا کہ ایک آدمی غسل کرے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے پانی کو نالی میں نہ جانے دے, ایک ٹب میں کھڑے ہو کے ایک بالٹی میں کھڑے ہو کے اس طرح سے غسل کرے کہ غسل کا پانی اس میں جمع ہو. وہ آ جائے پھر دوسرے آدمی سے کہا جائے کہ اب جا کر تم اس پانی کو استعمال کرو اور بچاؤ. تو خیر اس کے اندر پہلا آدمی غسل کرے گا, دوسرا آدمی غسل نہ کر پائے تو کم سے کم وضو تو کر دے. پانی کی قلت ہو تو یہ واجب ہو جاتا, لیکن عام حالات میں جب پانی کی قلت نہیں تب بھی اس کی اجازت تو ہے کہ ایک آدمی غسل کر رہا ہے اس کے غسل کے پانی کو جمع کر لیا جائے, چاہے وہ غسل جنابت ہو چاہے وہ غسل حیض ہو. اپنا غسل ہو اور اپنے ہی وضو میں استعمال کرنا چاہے یا کسی اور کا غسل ہے وضو کسی اور کا ہے تو الگ الگ آدمی. بہرحال ہر حالت میں اجازت کہ غسل میں استعمال شدہ پانی دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے, لیکن مکروہ ہے اس کو دوبارہ وضو میں استعمال کرنا, کراہیت کے ساتھ ہے مگر جائز. یہ 10 چیزیں وہ ہو گئیں کہ جن کو اسلام میں مکروہ قرار دیا گیا ہے, یعنی یہ وضو کے ثواب کو گھٹانے والی چیزیں. ان سے اگر انسان گریز کرے بچے تو اچھا ہے, اس سے ثواب وضو کم ہو جائے گا. اچھا یہ 10 چیزوں کا بیان مکمل ہوا, اس کے بعد مستحبات 18 ہیں, 18 نہ صحیح تو کم سے کم 14 تو ہیں. اب ان 18 یا 14 کی تفصیل میں ہم جائیں تو شاید اتنا وقت ہمارے پاس نہ ہو. اس اعتبار سے آج مسائل کا حصہ مکمل ہوا اس اعلان پر کہ ماہ جون میں جب ہماری گفتگو شروع ہوگی تو مکروہات کے جو ساتھی ہیں مستحبات کے وضو اس کا بیان ہوگا, اور چونکہ ماہ جون بھی پورا مہینہ گفتگو نہ ہو سکے گی حج کا وقت قریب آنے کی وجہ سے, اس لیے اگر میں نے دیکھا کہ مجھے صرف 3 ہفتے ملتے ہیں تو چاہے مستحبات نہ آئے وضو کا طریقہ پہلے آ جائے تو 3 ہفتوں میں مکمل ہونا, اور مستحبات پھر ماہ ربیع الاول میں آئے. بہرحال مکروہات 10 مکروہات کے ساتھ آج یہ گفتگو ختم ہوئی. اس سے پہلے کہ میں اپنے دوسرے عنوان کو مکمل کروں, ایک مرتبہ التماس ہے محمد والے محمد پر درود بھیجیے. بعض مصلحتوں کی بنا پہ ہماری گفتگو آج تھوڑی سی مختصر رہے گی, لیکن کیونکہ ویسے ہی ہمیں ایک نامکمل موضوع کو مکمل کرنا اور آخری بھی گفتگو ہے اس لیے کوئی اتنا حرج بھی محسوس نہیں ہو رہا. اتفاق سے گفتگو کا دوسرا حصہ بھی مسائل فقہ کے اوپر زیادہ مسائل پر زیادہ ہے, شاید گھبراہٹ ہو جائے ان لوگوں کو کہ جو مسائل سننے کے عادی نہیں, لیکن اس میں میری غلطی اس لیے نہیں ہے کہ پچھلی دفعہ میں اعلان کر چکا تھا, ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ اسلام کے بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک مال یتیم کو غلط طریقے سے استعمال کرنا ہے. 10 بڑے گناہ اگر لیے جائیں اسلام کے, کون سے 10 بڑے گناہ؟ تو ان میں مال یتیم کا تذکرہ بھی آتا, بلکہ وہ ایک حدیث کے جسے میں نے ربیع الثانی کے درس میں پیش کیا, آج آخری درس ہے اس سال کا تو دوبارہ تکرار ہو جائے کہ جب راوی نے پوچھا تھا کہ مولا ما اکبر الکبائر, گناہ کبیرہ تو آپ اکثر بتاتے رہتے ہیں لیکن یہ بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ کون سے؟ کبائر یعنی بڑے گناہ, اور اکبر بڑوں میں سب سے بڑا گناہ. ما اکبر الکبائر, مولا سب سے بڑے گناہ کون سے؟ اصول کافی دوسری جلد گناہان کبیرہ کے 73 کی حدیث. امام نے کہا انہ کی کتاب علی سبا, میرے جد علی کی کتاب میں ان کی تعداد 7 لکھی, جو سب سے بڑے گناہ. اور پھر جو 7 گناہ امام نے بتایا, الکفر باللہ و قتل النفس محترمہ و حقوق الوالدین و عقل و مال یتیم الظلمہ, چوتھے نمبر و عقل و ربا و الفرار من الذوق و تعرف بعد الہجرہ. یہ 7 گناہ جو امام نے بتائے, پہلا کفر, دوسرا قتل, تیسرا والدین کی نافرمانی, اور ہم بھی اسی ترتیب سے چل رہے ہیں, چوتھا یتیم کا مال کھانا, پانچواں سود کے پیسے کو استعمال کرنا, چھٹا میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا, اور ساتواں وقت تحرک و بادل ہجرا, اسلام کے دامن میں آنے کے باوجود کفر اور جاہلیت کے رسم و رواج کے قائم رہنا. نام کے مسلمان بن گئے, طریقہ اب تک وہی ہے جو کافروں کا اور جاہلوں کا, اور جاہل نہیں جاہلیت والوں کا طریقہ جو کافروں کا طریقہ. ان شاء اللہ یہ 7 گناہان کبیرہ آئیں گے, ہمارا موضوع ہی گناہان کبیرہ. تو اس میں بھی امام نے کفر, عقل, والدین کی نافرمانی کے بعد عقل و مال یتیم کا تذکرہ کیا. البتہ آپ کے ذہن میں یہ بات تو ہوگی کہ قرآن ہو یا حدیث, جہاں جہاں مال یتیم کو کھانا حرام قرار دیا گیا وہاں ہمیشہ ایک لفظ ہوتا ہے ظلم. مال یتیم کو کھانا حرام ہے, اگر ظلم کرتے ہوئے تم کھاؤ. سورہ بنی اسرائیل کے وہ 14 احکامات جو معراج کی رات پیغمبر اسلام کو عطا کیے گئے تھے, ان میں بھی جو 14 اہم ترین مسئلے, ولا تقربوا مال الیتیم, خبردار یتیم کے مال کے قریب نہ جانا, الا باللتی ہی احسن, مگر ہاں اچھے طریقے سے جو تم یتیم کے مال کو خرچ کرو, اس میں کوئی حرج نہیں. حتی جب لوگا اشدہ ہو, جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائے, پھر اس کا مال اس کو دے دو. میں نے بار بار عرض کیا کہ یتیم کا مال کھانا گناہ, اس میں بڑی خرابی یہ بھی ہو جاتی کہ آدمی اگر ضرورت سے زیادہ ڈر جائے تو یتیم کا مال اس کے پاس محفوظ رکھا, یتیم کی ایک پائی کو استعمال کرنے کو تیار نہ ہو. یتیم بیچارہ بھوک سے تڑپ رہا ہے, لباس نہیں ہے, مکان نہیں ہے, تعلیم نہیں ہو رہی, اور ہم تقوی کا حد سے زیادہ مظاہرہ کریں, جیسے واقعہ پچھلی تقریر میں آ گیا. اس لیے اسلام نے اس میں انتہائی سختی کے ساتھ حکم دیا کہ ایک طرف یتیم کی دیکھ بھال بھی اسلامی معاشرے کی ذمہ داری. وہ حدیث آپ نے سنی, انا وقافل الیتیمین کا ہاتھ ہے. پیغمبر نے دو انگلیوں کو ملا کے کہا, جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی, اس طرح میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں ایک ساتھ ہوں گی, اور دوسری طرف یتیم کے مال کو استعمال کرنے کی اتنی سزا کو رکھ. تو یہ کس بات کا خیال کرنا کہ کہیں اتنا نہ ہو کہ ہم حد سے زیادہ ڈر جائیں اور دوسرے انداز سے یتیموں پہ ظلم شروع ہو جائے. چنانچہ یہ آج کی تقریر کا مقصد یہی کہ کچھ وہ غلطیاں آپ کے سامنے آ جائیں جو لوگ لاپرواہی میں کرتے ہیں, اور کچھ وہ خوف دل سے نکل جائے جو تقریر کے اندر قرآن کی آیتوں اور احادیث میں پیدا کر دیا ہوگا. البتہ میں آپ سے اجازت چاہتے ہوں, ایک ایسا واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں جو میں یہ چاہتا ہوں کہ کیسے بہتری محفوظ ہو جائے, کہ اس عنوان کے تحت یہ واقعہ آنا انتہائی لازم. اور آپ سے اجازت اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ یوں میں نے سینکڑوں مرتبہ پڑھا ہوگا, میں مختصر بھی کر دیتا ہوں اور اس واقعے کو محفوظ بھی کرا لیتا ہوں. معصوم کی حدیث کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا قوم بنی اسرائیل, اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار, لیکن عین حالت جوانی میں انتقال ہو گیا. یہ حیات القلوب کی پہلی جلد اور بہار الانوار میں بھی یہ روایت موجود ہے. اس کا انتقال ہو گیا, باپ اپنے بعد اچھا خاصا پیسہ چھوڑ کے گیا, مگر ماں, باپ اور ماں دونوں اپنی زندگی کے اندر راہ خدا میں حد سے زیادہ خرچ کیا کرتے. یہ بہت عجیب نیکی ہے راہ خدا میں خرچ کرنا. جب تم کو زکات وغیرہ جو ہوتا ہے وہ تو بھائی ہم پر لازم, اس کے بعد جو راہ خدا میں ہم خرچ کرتے ہیں, جس کو خدا کہتا ہے کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کوئی جو مجھے قرضہ دینے کو تیار, یہاں پر دو, قیامت میں اس کا پیمنٹ دو. عجیب اس کے فوائد ہیں, انشاءاللہ یہ عنوان بنے گا کبھی اور. بہت زیادہ خرچ کرتے تھے اور مال میں کبھی کمی نہیں آنے پائی, وہ خدا کا وعدہ ہے, جتنا خرچ کرو اس سے بڑھ کے تمہیں ملے گا. خیر اس طرح زندگی گزرتی رہی. شوہر کے انتقال کے بعد وہ اچھا خاصا اثاثہ چھوڑ کے گیا کہ اگر عورت آرام سے گھر میں بھی بیٹھ کے کھائے تو اس کے اور اس کے بیٹے کی ساری زندگی کے لیے کافی. مگر دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے, معاذ اللہ خدا کا انتقال تو نہیں ہوا, شوہر کی زندگی میں بھی روزی اور رزق خدا دے رہا, میں کیوں خدا پر بدگمانی کروں, اور شوہر کے مرنے کے بعد اپنا ہاتھ پھینک کے کنجوسی اختیار کروں؟ نہیں، اتنا شوہر کی زندگی میں دیتی تھی اتنا ہی دوں گی۔ بظاہر نیت کتنی نیک ہے، مگر ہر جگہ نیک نیت سے کام نہیں چلتا جب تک کہ معلومات دین کی مکمل نہ ہو۔ شیطان کسی کی حالت سے تو فائدہ اٹھاتا، اب بتائیے اس کا جذبہ بھی اتنا اچھا کہ ہم اور آپ ہوں تو 100 میں سے 200 نمبر اس کو دیں گے کہ کیسا بہترین جذبہ اور ایمان رکھنے والی عورت۔ شوہر کے بعد کہتی ہے کہ میں کیوں اپنا ہاتھ روکوں، میرا پروردگار موجود۔ غرض یہ کہ خرچ کرتی رہی، بچہ جوان ہو گیا، بالغ ہو گئے۔ ایک رات کو سوتی ہے ماں تو دیکھا کہ میرے ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم۔ واقعہ تو بہت دلچسپ ہے اگر میں صحیح طریقے سے پڑھتا۔ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم۔ پہلے جنت کی جانب گئی، دیکھا کہ جنت کا وسیع اور عریض باغ ہے، جسم قسم کی نعمتیں جو سنا تھا اس سے بڑھ کے پایا، اور عین جنت کے درمیان وہ سونے اور چاندی کا بنا ہوا محل بھی نظر آیا جس کی تفصیل علماء سے سنتی رہتی۔ ایک اطمینان ہوا کہ کئی سالوں کے بعد یہ تو پتا چل گیا کہ میرا شوہر جنت میں ہے۔ یہ محل کیوں ملا ہے میرے شوہر کو؟ بتایا گیا کہ اور نیکیوں کی وجہ سے نہیں، وہ تو قیامت میں طے پائے گا۔ ایک نیکی تیرے شوہر کی اتنی اچھی تھی، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ پروردگار نے کہا کہ جس نے میرے بندوں کا اتنا خیال کیا اس کا خیال تو میں کروں گا، مرتے ہی اس کو جنت میں لے کے آ جا۔ ایک اور اطمینان بڑھ گیا، ان مانوں میں کہ یہ نیکی تو میں بھی کر رہی، خدا کا وعدہ ہے تو سب سے ایک جیسا وعدہ، میری آخرت اور عاقبت بھی محفوظ ہو گئی۔ اب نکل کے الٹے ہاتھ پہ چلی، جہاں جہنم نظر آ رہی وہاں جا کے گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، بولا گئی جہنم کے مناظر۔ واپس ہاتھ پہ آنا چاہتی، ایک منظر دیکھا کہ ایک جگہ جہاں گناہگاروں کو عذاب مل رہا، وہ سب ترین عذاب جو آپ نے پچھلی تفریح میں 3 دفعہ سنا تھا۔ پیغمبر نے یہ بتایا کہ یتیم کا مال کھانے والے کو ملک الموت کس طرح سے عذاب دے کے روح نکالتا، عالم برزخ میں اس پہ کیا گزرتی، اور میدان قیامت میں کس طرح سے وہ اس جلتا ہوا آتا ہے کہ ناک ہو یا آنکھیں ہو یا کان ہو یا منہ، جسم کے ہر سوراخ سے آپ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ تو خیر اسی سب ترین عذاب کو دیکھا، یہ بھی محسوس کیا کہ اس عذاب جہاں دیا جا رہا وہاں پہ ذرا توازن نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کی جگہ خالی۔ پوچھا کہ یہ عذاب کس کے لیے؟ کہا کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والوں کے لیے، اور یہ جو جگہ خالی ہے یہ تیرے لیے ہے، تاکہ جیسے ہی تو دنیا سے اس دنیا میں آئے تو تجھے اس مقام پہ لا کے عذاب دے دیا جائے۔ آنکھ کھل گئی اور انتہائی پریشان، اس بات کا مطلب کیا؟ میرا شوہر رہا ہے خدا میں خیرات کرتا ہے، خدا نے اسے جنت، میں راہ خدا میں خیرات کرتی ہوں اور مجھے یہ ٹھکانہ ملا۔ آج صبح اپنے بیٹے کو بیدار کر کے نبی وقت کے پاس بھیجا تو نبی وقت کے پاس سے جو جواب ملا وہی میرا عنوان۔ نبی وقت نے کہا کہ خواب بالکل سچا، تیرے شوہر کو مرنے کے بعد جنت ملی، اور اسی نیکی کی وجہ سے، راہ خدا میں خرچے کی وجہ سے تجھے مرنے کے بعد جہنم ملے گی، وہاں تیرا انتظار ہو رہا۔ اور یہ فرق اس لیے ہو گیا کہ تیرے شوہر نے جو کچھ خرچ کیا اپنا مال خرچ کیا، اس کی زندگی میں جو تو نے خرچ کیا وہ بھی جائز خرچ کیا، مگر شوہر کے انتقال کے بعد یہ سارا مال تیرا نہیں رہا تھا، اس میں فقط 8واں حصہ تیرا تھا، 8 حصے تیرے بیٹے کے تھے۔ اب اپنے شوہر کے انتقال کے بعد جتنا بھی تو نے راہ خدا میں خرچ کیا اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، الٹا عذاب ملے گا۔ اپنے مال کو خرچ کرنے پہ انسان کو ثواب ملتا، حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ دینے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا دادا جی، اگر انسان چوری کر کے یا ڈاکہ ڈال کے لاتا اور وہ راہ خدا میں دیتا ہے تو اس میں ثواب کہاں، الٹا عذاب ہے۔ یعنی اسلامی معاشرے کا بچہ اس چیز کو جانتا، مگر یہ پہلو اپنے گھروں میں ہم سے محب ہو جاتا، اپنے گھروں میں ہم اس کو بھول جاتے۔ عام حالات میں کسی سے پوچھیے، سڑک کے کہے گا کہ چوری کے پیسے کا ثواب کیا، ڈاکے کے پیسے کا ثواب کیا، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ خدا مسجد میں ہم نماز نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ اس کو بنانے والا سود کا کاروبار کرتا، خدا امام بارے میں ہم مجلس میں نہیں جائیں گے اس لیے کہ جس نے عطیہ دیا ہے وہ تو اسمگلر ہے بہت بڑا، یعنی کتنی احتیاط کرنے والا۔ اپنے گھر میں حرام بھی بھول جاتا کہ جو مسئلہ ہم دوسروں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہاں تو پھر بھی شریعت نے اجازت دی کہ اگر ایک آدمی چور ہے یا ڈاکو ہے یا شرابی ہے یا اسمگلر، تمہیں کیا پتا کہ اس نے کون سا پیسہ مسجد میں لگایا، تو تمہیں حق نہیں ہے اس مسجد پر اعتراض کرنے، وہاں تو احتیاط و تقویٰ موجود ہے۔ لیکن اپنے گھروں کے اندر لوگ اس کو بھول جایا کرتے ہیں، یہ غلطی کہ اس واقعے میں ابھی آپ کے سامنے آنے والی کتنی عام غلطی کہ نبی وقت نے کہا کہ شوہر کے انتقال کے بعد 13 حصہ تو فقط 8 آدمی میں سے 1 حصہ، 7 حصہ تیرے بیٹے کا اپنا ہے، دو دن چاہے گا، اپنی ذات پہ خرچ کر، اپنے شوہر پہ خرچ کر، راہ خدا میں خرچ کر، مگر بچے کا حصہ کیسے خرچ ہو سکتا؟ اور وہ بھی نابالغ بچہ، بھائی بالغ بچہ ہے، اس سے پوچھ لیں وہ راضی ہو جائے تو ٹھیک، البتہ راضی ہو جائے، کسی کو راضی کر لینا یہ غلط، لیکن نابالغ بچہ جو، اس کو تو راضی کرنا بھی بیکار۔ یہی وہ مال یتیم ہے کہ جس کی اسلام اتنی احتیاط کا حکم دے رہا کہ یتیم کا مال صرف اس کے فائدے کے لیے استعمال ہو سکتا، اس کے علاوہ کسی کام کے لیے بھی نہیں۔ اب میں ذرا سی اس کی وضاحت کر دوں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو انتقال ہونے کے بعد مرنے والے کے جو مالی واجبات ہیں وہ تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے نکالے جائیں۔ مال یتیم کا عملی پہلو آپ کے سامنے آ رہا، ایک مسئلے کی زحمت دے رہا ہوں۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے جو مالی واجبات، جس کو فقہ میں کہتے ہیں الحقوق المالیہ، جو چار ہیں، مرنے والے نے اگر کوئی حج واجب تھا اور نہیں کیا، حج کا فرض، مرنے والے پہ اگر کوئی خمس باقی تھا وہ ادا نہیں کیا، خمس کا فیصلہ، مرنے والے پہ اگر کوئی زکات، چاہے زکات مال ہو یا زکات بدن، یعنی وہ عام زکات ہو یا فطرہ، مرنے والے پر اگر کوئی زکات باقی تھی اس کو نکالا جائے گا۔ اور نمبر چار رد مظالم، مرنے والے نے اگر کوئی قرضے لیے تھے واپس نہیں کی، چاہے اس وقت حیثیت بھی نہ تھی واپس کرنے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ گناہگاری، قرضہ لیا حیثیت نہیں ہے واپس کرنے کی، لیکن مرنے کے بعد جو اس نے قرضہ چھوڑا اس میں سے قرضے ادا ہو سکتے ہیں۔ قرضے سے کیا مطلب ہے؟ بینک بیلنس سے، بینک بیلنس بھی آ گیا، مکان بھی آ گیا، بیوی کو دیا ہوا زیور بھی آ گیا، گھر کا فرنیچر بھی آ گیا، گھر کے برتن بھی آ گئے، جتنا بھی، جہاں تک کہ ایک ماچس کی ڈبیا بھی اگر مرنے والے کے پیسے سے خریدی بھی پڑی وہ بھی مرنے والے کے قرضے میں شامل۔ ان سب میں سے پہلے تو یہ چار چیزیں نکالی جائیں گی، حقوق المال، یہ ذہن میں محفوظ کر لیجیے کہ مرنے والے کے قرضے سے اس کی نماز اور روزے کا خرچہ نہیں نکالا جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ بعض جگہ لوگ زیادہ احتیاط کرنے گئے اور نماز اور روزے کا خرچہ بھی نکال دیا، یہ ذہن میں رکھیے کہ ہرگز نہیں، یہ صرف چار خرچے ہیں جو مرنے والے کے مال میں سے نکالے جائیں گے، یہ نکل گئے۔ اس کے بعد مرنے، اور ہاں اس میں نمبر پانچ بھی آ جاتا، مرنے والے کا واجب کفن دفن کا خرچہ، لیکن واجب کفن دفن کا خرچہ، مستحبات کریں، اگر کفن میں تین کپڑے واجب اور ہمارے یہاں چھ دیے جاتے ہیں تو تین کپڑوں کے پیسے تو مرنے والے کے یہاں سے نکالے جائیں، وہ بھی تین واجب کپڑوں کے پیسے، جو چھوٹے ہوتے، مستحب کپڑے بڑے ہوتے، دفن کے اندر جو واجب دفن کا خرچہ ہے وہ نکالا جائے گا، جو اس کے اندر مستحبات شامل کر دیے گئے وہ نہیں نکالے جائیں گے۔ بارہ، یہ پانچ خرچے نکال لیے، اس کے بعد اب جو مرنے والے کا مال بچا، اس میں نہ اس کی نماز ہوگی، نہ اس کا روزہ ہوگا، نہ اس کے مستحبات ہوں گے، نہ سیجا ہوگا، نہ چالیسواں ہوگا، نہ قرآن خوانی ہوگی، نہ فاتحہ ہوگی، نہ نظر و نیاز ہوگی، کوئی خرچہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پانچ خرچے پہلے نکال لیے، پھر جو بچا اس میں اگر مرنے والا کوئی وصیت کر کے گیا تو ایک تہائی میں وصیت پوری کی جائے گی۔ اب اگر کسی نے کہا میری نماز پڑھوا لو تو وہ نماز اصل مال میں سے نہیں نکلے، وہ نماز جب چار پانچ خرچے نکل گئے پھر جو بچہ اس کے ایک تہائی میں سے اس کی نماز ہو سکتی ہے، اگر وہ کہہ کے جائے، کہہ کے نہ جائے تو ہم یوں بھی نہیں نکال سکتے، روزہ اس کا ہو سکتا ہے روزے کا خرچہ، نظر و نیاز اور سیجا اور چالیسواں اور یہ کڑوی روٹی اور میٹھی روٹی جتنی بھی چیزیں ہوتی، یہ جتنی وصیتیں مرنے والے نے کی سب مل کر ایک تہائی کے اندر ہوں گے، اور باقی دو تہائی اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر مرنے والے نے کوئی وصیت نہیں کی تو سارا کا سارا مال پانچ خرچے نکالنے کے بعد اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اچھا، وارثوں میں جو نابالغ، ان کا جو حصہ بنا، اس حصے کے اندر کوئی بھی مرنے والے کے سلسلے میں ذمہ داری نہیں۔ چنانچہ اگر سارا خاندان، جو بیٹے بیٹیاں، وہ مل کے چاہیں کہ ہم مرنے والے کے لیے زیارت کرا دیں، مرنے والے کے لیے قرآن پڑھوا دیں اور اس میں سے پیسہ نکالیں، بھائی مرنے والا بینک میں پیسہ چھوڑ کے گیا، ہمیں نہیں چاہیے اپنے باپ کا پیسہ اسی پہ خرچ کریں، لیکن اگر ایک بھی نابالغ ہے تو یہ جائز نہیں، نابالغ کا حصہ الگ کر دیں، بالغ اپنے حصوں میں آپس کی رضامندی سے جو چاہے کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اب جو نابالغ کا حصہ الگ کیا گیا، یہ حصہ بھی صرف نابالغ پر خرچ ہوگا، صرف نابالغ پر خرچ ہوگا، اس کے کھانے پر، اس کی پڑھائی پر، اس کے لباس پر، اس کے لیے اگر مکان چاہیے تو اس کی رہائش پر، اور وہ بھی یتیم بچے کے اس کام میں کہ جس میں اس کے لیے کوئی فائدہ۔ اگر یتیم بچے کو فرض کیجیے ہم زیارت پہ لے جانا چاہتے ہیں، اپنی جیب سے لے جائیں گے، اس کے مال میں سے خرچ نہیں کر سکتے۔ یتیم بچے کو اگر ہم گھومنے پھرنے یا پکنک کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، اس کے مال میں سے نہیں لے جا سکتے، اپنے مال میں سے اس کا خرچہ کرنا پڑے گا۔ تو یتیم بچے کا حساب ایک جگہ رکھ کر، حساب لگا کر کے اتنا اس کا بنتا، اب اس پیسے کو صرف اور صرف اس بچے پہ خرچ کیا جائے گا, یہاں تک اجازت نہیں کہ اگر ایک سال کے بعد ہم چاہیں کہ نہیں یہ مال حلال ہو جائے اس میں تو خمس نکالو, اگر یہ میراث پہ ویسے ہی خمس نہیں, میں بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ یتیم بچے کو کہیں سے مال ملا یہ تو میراث کی بات ہے, مگر فقط میراثی تو اس میں نہیں آتی, یتیم بچے کو اور کہیں سے کسی نے تحفہ دے دی, کسی نے بخشش کر دی, اسکول میں کوئی انعام اس کو مل گیا, محلے والوں میں سے کسی نے بطور مدد اس کو کچھ دے دیا, یہ سب اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا. اب اگر ہم اس کا خمس نکالنا چاہیں اس کی اجازت نہیں, اس لیے کہ خمس بالغ اپنے مال میں سے نکالے جبکہ واجب نہ ہو, ٹھیک ہے وہ سنت بن جائے, یتیم بچے کے ہاتھ سے مستحبات بھی ادا نہیں ہو سکتے, آپ چاہیں کہ کسی غریب کی مدد اس کے مال میں سے کرے. فرض کیجیے, یہ تو میں نے مثال دی کہ مرنے والا کم مال چھوڑ کے گیا, ایک لکھ پتی کروڑ پتی آدمی کا انتقال ہوا, اس کے یتیم بچے کا حصہ ہی بنا 50 لاکھ, لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ چلے اس میں سے کچھ غریبوں کی مدد کرے, جائز نہیں. جب تک کہ بچہ نابالغ ہے اس وقت تک اس کا مال نہ اس کی خوشی سے خرچ ہو, ذہن میں رکھیے کہ بچہ ضد کر رہا ہے کہ مجھے فلا چیز چاہیے, بچہ ضد کر رہا ہے کہ مجھے زیارت سے جانا, اس کے مال میں سے پھر بھی خرچ نہیں کر سکتے, نہ اس کی خوشی چلے گی نہ ہماری خوشی چلے گی, صرف یہ دیکھا جائے گا کہ بچے کی مصلحت اور فائدہ کس کس چیز میں ہے, وہ پیسہ تو اس کے مال میں سے نکالا جائے گا, اس کے علاوہ اپنی طرف سے ہم چاہیں تو اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں, اور جب بچہ بالغ ہو گیا یہ سارا اس کے ہاتھ میں دے دینا پڑے گا. ہاں اس میں ایک چیز آتی, علماء نے اس کی اجازت دی کہ اگر یتیم بچے کی حفاظت کرنے والا کوئی اس کے لیے ملازم رکھنا ضروری, کوئی اس کے لیے ملازمہ رکھنا ضروری, کوئی آیا رکھنا ضروری, اس کا خرچہ بھی اس کے مال میں سے لے سکتے ہیں, مگر یہ ساری چیزیں اپنے ماحول کو دیکھ کے طے کی جائیں گی. اگر ایسے ماحول کا رہنے والا یتیم بچہ, جس بچے پہ کسی آیا کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بڑا مشکل, لیکن اگر ایسے ماحول کا رہنے والا جیسے میں نے کہا کہ اس کا باپ 1 کروڑ روپیہ اس کے لیے چھوڑ کے گیا, تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ماحول ہو کہ ایک گاڑی اور ایک ڈرائیور اور ایک آیا اس کے لیے ضروری. بہرحال خلاصہ یہ کہ جو کچھ معاشرے کے اعتبار سے یتیم بچے کی ضروریات, بس یتیم بچے کے پاس فقط اس کے اوپر خرچ ہوگا. خصوصیت کے ساتھ جن چیزوں پہ میں بار بار زور دے رہا ہوں وہ یہ کہ مرنے والے کے مال میں جو 5 واجب حق, ان کے علاوہ یتیم بچے کے حصے میں سے کوئی چیز نہیں دی جا سکتی. اچھا یہ جو 5 حق آپ نے سنے, اس میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ میں بتا دوں جس کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مجھے بھی ذمہ دار قرار حیران, اسی آپ نے یہ مسئلے پہلے کیوں نہیں بتائے گئے, کچھ ایسا ہوا, لیکن ایک عجیب مصیبت ہوتی ہے ہم لوگوں کی, بتائیں تو پریشان, ہمیں کیا ضرورت تھی آپ کو کتنے کھڑا کرنے کی, نہ بتائیں تو ذمہ داری کے دستارمال آپ کیوں بتا رہے. سر میں بطور مثال آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں کہ مرنے والے کے جو 5 واجب خرچے مجھے آپ نے سنے کہ مرنے والے کے مال میں سے نکالے جائیں, اس میں بھی ایک بات یاد رکھی, اگر ایک بالغ آدمی اپنے اپنا خرچہ کرنا چاہے اسے تو اجازت, بچے کھول کے خرچ کر سکتے, ایک 10 روپے کی چیز ہے دکاندار 15 کی دے رہا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 روپیہ زیادہ لے رہا ہے, چلو خیر کوئی بات نہیں, اب ہم نے یہ کہا ہمارا مال ہے ہمیں حق ہے, یتیم بچے کے لیے خرید کے لا رہے ہیں 12 روپے کی چیز 13 روپے, اگر اپنے لیے خریدتے تو روپیہ 2 روپیہ ہم چھوڑ سکتے تھے, کوئی بات نہیں چھوڑو, یتیم بچے کے لیے خرید رہے ہیں ہمیں حق نہیں, یہ تو اپنی جیب سے, تو یہ جتنی قیمت اس کی ہے اتنی ہی قیمت سے اسے خرید رہا. میں ایک اور مثال دے دوں جو شاید آپ لوگوں کو بڑی عجیب لگی, البتہ معاشرے کے اعتبار سے کہیں یہ چیزیں ختم ہو سکتی, آپ یتیم بچے کے کام سے اس کو لے کے گئے رکھے 3.60 روپے بنے, آپ نے 5 کا نوٹ دے دیا اس کے مال میں, اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے کہ بھائی ایسا اکثر ہوتا کہ 1.25 روپیہ زیادہ دے دیا جاتا ہے اس رکشے والے کو جس نے نہیں مانگے, ایک تو یہ ہے کہ کام ہے یتیم بچے کا اور 5 روپے سے کم پہ کوئی تیار ہی نہیں, وہاں دوسرا پہلو ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنے ہستاش ہو جائیں بس یتیم بچے کے مال میں کہ کہیں اس کا یہ کام ہم نہیں کروا سکتے اور وہ یتیم بچہ نقصان میں مبتلا ہو جائے, لیکن اگر ایک رکشے والا میٹر سے جا رہا ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا ناراض ہو, ذرا غصے سے آپ کو دیکھ, لیکن اس کے غصے کو ختم کرنا تو 1.40 روپے زائد آپ اپنی جیب سے ڈالیں, یتیم کے مال میں سے آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ 3.60 روپے بنے چلو 5 روپے کا نوٹ دے دو, ارے 1.25 روپے کی کیا اہمیت, دیکھیے زندگی بہت مشکل نہ ہو یہ مجھے معلوم, جیسا میں نے کہا اس میں کچھ معاشرے کو بھی دیکھا جاتا کہ 20-25-50 پیسے کی شفٹ چل جاتی, مگر 1.5 روپیہ اگر آپ زیادہ دے رہے ہیں تو یہ مشکل. سر یہ تو ایک چھوٹی سی مثال آ گئی میں واضح کروں, وہ پہلے 5 خرچے کون سے 5 خرچے جو مرنے والے کے مال میں سے نکالے جائیں گے, کون سا ہے, زکات ہے, حج ہے, فرضے ہیں اور واجب کفن دفن. واجب کفن دفن میں تو میں نے سمجھا دیا, آئیے حج کی بات. حج کی بات, ایک مرنے والا مرتا ہمارے علماء سے بڑا اختلاف چلا رہا ہے اس مسئلے پر کہ مرنے والے کا حج حج بلدی ہوتا ہے یا حج میقاتی ہوتا ہے. ایک حج بلدی کہلاتا ہے, ایک حج میقاتی کہلاتا ہے. کیونکہ اس مسئلے میں گزشتہ 4 سال سے لوگوں کو غلطی کرتے دیکھ رہا ہوں, اس لیے بتا رہا ہوں. حج بلدی کا مقصد کیا کہ جس شہر میں مرنے والا رہتا وہاں سے اس کے حج کا خرچہ اٹھاؤ اگر وہ حج کیے بغیر مر گیا. اور ایک ہے کہ نہیں جو کم سے کم اجرت ہے, یعنی اگر کوئی آدمی مدینے سے مل جائے حج کرنے کے, وہ اتنے پیسے پہ حج کروا, جس کو کہا جاتا ہے حج میقاتی. جیسے پاکستان سے آج کوئی آدمی حج کرنے جائے 30,000 خرچ ہوں, مکی اور مدینے سے آج کسی صحیح آدمی کو لیں 12-13,000 خرچ ہوں. صحیح میں نے کہا اس لیے کہ وہاں جو ملازمت کر رہے ہیں رشتے دار ہیں ان کو آپ نہیں بھیج سکتے حج پر, کیونکہ فرض کا صحیح ہونا, واجبات کا ٹھیک ہونا, ایسے تو 4-5,000 میں مل جاتے ہیں, لیکن صحیح حج کرنے والا بھی 12-13-15,000 میں مل جاتا. اچھا اب اگر ایک آدمی اپنی جیب سے کسی مرنے والے کا حج کرا رہا ہے, تمہاری مرضی ہے 15 نہیں 30 نہیں 40 نہیں 50 نہیں 1,00,000 روپے میں حج کراؤں, کیا بات. کیا سارے بالغ آدمی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے مال میں سے اپنے ابا کا حج کرانا چاہتے ہیں؟ جیسے میں جانتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جن کو اتنا خیال کہ حج کے لیے بھیجا انہوں نے 30,000 کا حج کا خرچہ. اگر ہمارے والد جاتے تو کتنا خرچہ کرتے؟ کراچی کے ایک بڑے تاجر والد جاتے تو 30,000 میں کبھی نہ کرتے, وہ تو کم سے کم 1,25,000 میں کرتے. تو جس کو حج کے بھیجا اس کو 1,25,000 انہوں نے دیے, ٹھیک ہے ہم اپنے والد کے حساب سے آپ کو دے رہے ہیں مگر اپنی جیب سے دے رہے ہیں. مرنے والے کا جو مال ہے اس میں سے اس کا کتنا خرچہ نکلے گا؟ صرف واجب حج کا خرچہ. واجب حج کتنا ہے؟ 12,000-13,000 میں حج تک ہو جاتا. اب 30,000 دے کے اس کا خرچہ حج کرانا جو آج کل کراچی میں عام طور پہ رائے, اس وقت تو اجازت ہے جو فارغ اپنے حصے میں سے دے رہا, ٹھیک ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں لے جائے. لیکن اگر مرنے والے کے وارثوں میں ایک بھی نابالغ تو یہ 5 خرچے جو کیے جائیں گے یہ بھی روک روک کے کیے جائیں گے. 15,000 میں اگر حج ہو سکتا تو ہم 30,000 میں حج نہیں کروا سکتے. بالکل واضح مسئلہ ہے. یہ جیسے خمس کا مسئلہ, خمس کا مسئلہ اور اپنا خمس ہم کو دینا, ہم نے حساب لگایا 20,000 بنتا, نہیں 19,000 بنتا خمس ہمارا. ہم نے کہا ہو سکتا ہے کچھ کمی بیچی رہ گئی, چلو 19 سے 20 دے دو, 1,000 روپے یا 500 روپے زیادہ ہو گئے, کیا حرج. مرنے والے کے خمس کا ہم حساب کتاب کر رہے ہیں. اگر اس کے وارثوں میں کوئی نہ